Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Darussalam, Toronto, Canada, Tuesday after 8th, Tarawih, 16th of July, 2013. Firm faith is the basis of success. Some acts of Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu in the cave of Thawr. The bayan is presented by Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmed Ajmiri Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج تراویح میں اس آیت مبارکہ کی بھی تلاوت ہوئی تھی. ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ سمجھنے سے پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے. اللہ سے ہونے کے پکے یقین کا نام ایمان. ایمان شک کا نام نہیں ہے, ایمان ڈاؤٹ کا نام نہیں ہے, ایمان یقین محکم کا نام. یعنی اتنا یقین کہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے, اس کا پکا یقین انسان کی زندگی میں جم جائے. انبیاء کرام اسی کی دعوت دیتے ہیں. اور یاد رکھو کہ دعوت ہمیشہ ایسی چیز کی ہوتی ہے جو متحد ہو, اور جو چیزیں مختلف فیہا ہے وہ مسلک کی دعوت ہے جس میں اختلاف ہوگا. توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت, عبادات کی دعوت متحدہ دعوت ہے. اور دعوت ہمیشہ مذہب کی دی جائے گی, عقیدوں کی پختگی کی دی جائے گی, اعمال کی دی جائے گی. انبیاء کرام سے بہتر یہ دعوت کو نہ کوئی سمجھتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے اس دعوت کا ملکہ دیا ہوتا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو دعوت دیتے ہیں وہ خود ان کی زندگی میں اتنی رچی اور بسی ہوئی ہوتی ہے کہ جب اس چیز کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں تو سامنے والوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. جو چیزیں انسان کی زندگی میں نہیں ہے اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دعوت تو دے سکتے ہیں لیکن کما حق کہو اس کی تاثیر ظاہر ہوگی کہ نہیں, اس کا ایفیکٹ آئے گا کہ نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. انبیاء کرام کی دعوت کے کامیاب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کی وہ دعوت دیتے ہیں, جس عمل کی وہ دعوت دیتے ہیں, وہ عمل ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور مدعو یعنی جس کو دعوت دی گئی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ان کی زندگی میں مچلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ دعوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی دعوت ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی ذات بڑی ہے تو اللہ کی طرف جو دعوت دے گا وہ دعوت بھی بڑی ہوگی اور دعوت دینے والا بھی بڑا ہو۔ اسی وجہ سے مؤذن پہلے جو ہے میناروں پر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک اہم عبادت کا داعی ہے۔ تو اتنے اونچے مقام پر کھڑا ہو کر اس نے بتایا کہ داعی کا مرتبہ کیا ہے، داعی کا مقام کیا ہے، اتنی اوپر اس کو کھڑا کیا۔ سرکار نے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور اجازت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور توحید کی طرف بلایا تو کوہ صفا پر کھڑے ہوئے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوہ صفا کا انتخاب اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے اور اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ صفا کے معنی صفائی کے ہیں، اور سرکار کا اعلان جو تھا وہ دل کی صفائیوں کا تھا کہ دل کی آلائشات کو نکال کر اور غیر اللہ کے بتوں کو نکال کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس بنا پر کوہ صفا کا انتخاب کیا تھا، لیکن علماء نے لکھا کہ پہاڑ پر کیوں کھڑے ہوئے آپ، بتانے کے لیے کہ دائی کا مقام پہاڑ کی طرح بلند ہے، لیکن جیسے پہاڑ میں استقامت ہے اس طرح سے دائی میں بھی استقامت چاہیے تو اس کی دعوت چل سکے گی۔ اب فرماتے ہیں کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عشق کا مظہر اور اپنے عشق کو ظاہر فرمایا اس طریقے پر کہ پوری غار کو صاف ستھرا کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں وہاں بتیاں لگا دی۔ اس کے بعد جب مطمئن ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں تشریف لا کر آرام کرنے کی دعوت دی۔ پھر دیکھا کہ سرکار بھوکے ہیں تو باہر تشریف لے گئے، کوئی چرواہا بکریاں لے کر جا رہا تھا، ایک بکری اس سے حاصل کر کے اس کا دودھ نکالا۔ دودھ نکالنے کے بعد ایک پیالے کے اندر لے کر سرکار کے پاس پہنچے، اس کے اندر پانی ملایا، کیونکہ تھن سے نکلنے والا دودھ ذرا گرم ہوتا ہے، تو اس میں پانی ملایا تاکہ اس کی گرمی ختم ہو جائے اور اس کے اندر کچھ ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب پیش کیا تو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے نقل کیے ہیں جو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے غماز ہیں۔ کیا کہا؟ شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو، سرکار پیتے جا رہے تھے اور میں خوش ہوتا جا رہا تھا، سرکار نے سیراب ہو کر پیا، میں نے تو پیا نہیں لیکن میرے محبوب کے پینے سے مجھے خوشی ہوئی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ عشق و محبت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اس لیے اقبال جو ہیں ان کا یہ شعر اپنی جگہ بہت قیمتی اور بہت کام کا ہے کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ عشق جو ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نڈھال رہتی تھی۔ ڈیڑھ سال کے بعد ایک طبیب کو بتایا گیا، ہمیشہ کچھ جلنے کی جو ہے بو محسوس ہوتی تھی. تو طبیب نے کہا کہ ان کا سینہ جل رہا ہے، ان کا کلیجہ جل رہا ہے، اور یہ کسی کی محبت میں جل رہا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ عشق رسول میں جل رہا ہے، سرکار کا دنیا سے جانا برداشت نہیں، رات دن جل رہے ہیں، اور وہ جلن جو ہے اس کی بو تک محسوس کی جا رہی ہے. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور سرکار کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، مبارک ہے یہ گود کے جس میں آقا نامدار اور تاجدار مدینہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہو، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر خیر کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر فلاح کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر بھلائی کیا ہوگی کہ ابو بکر کی گود میں تاجدار مدینہ کا سر مبارک. اب تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ادھر ادھر نظر گھمائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کوئی دشمن کہیں موقع کی تلاش میں اور تاٹ میں تو نہیں ہے، میرے نبی کو اور میرے محبوب کو کسی دشمن سے کوئی گزند اور کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نظر ڈالتے ہوئے اوپر ذرا نظر چلی گئی، یہ تو بڑی پہاڑی تھی، نظر گئی تو دیکھا کہ وہ دشمن جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو نبی کی خبر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے، دیکھا کہ بالکل ٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، گھبراہٹ میں کچھ حرکت ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، بہت فکر مند ہو، معلوم ہوتا ہے گھر کی یاد آ رہی ہے کہ وطن کی یاد آ رہی ہے کہ بچوں کی یاد آ رہی ہے. فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے اب کسی کی یاد مجھے نہیں آ سکتی، لیکن یہ غمگینی اور یہ فکر آپ کی زندگی بچانے کے سلسلے میں ہے، اور کوئی اور فکر ہے مجھے. ذرا سرکار دیکھیے نا، نگاہ اٹھا کر وہ ظالم جہاں کھڑے ہیں نا وہاں سے خالی اپنے قدموں کے اوپر دیکھیں گے تو بھی جو ہے وہ فوری طور پر آپ پر نظر پڑ جائے گی، پھر تو ان کا مدعا حاصل ہو جائے گا، پھر تو وہ جا کر مکے میں کہیں گے، پھر دشمن آ جائیں گے، پھر آپ کو گرفتار کریں گے. میری زندگی کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ آپ کی دعوت کا یہ مبارک سلسلہ جو عالمی پیمانے پر دینا ہے، دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچنے کی بات چلی ہے اور وعدہ ہوا ہے، یہ کہیں رک نہ جائے. مجھے فکر آپ کی ہو رہی ہے، مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے اہل و عیال کی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور موقع آنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے سامنے یہ سچے عشق کے نمونے بھی پیش فرمائے تھے. سرکار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا ابو بکر یہ بات تو تم کو معلوم ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں نکل آئے، ہم جو نکلے ہیں اللہ کے حکم پر نکلے ہیں، اگر اپنی مرضی سے نکلے ہوتے تو بہت برسوں پہلے یہ ظالموں کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نکل گئے ہوتے، لیکن ہجرت کا جب تک حکم ربانی اور اشارہ غیبی نہیں ملا وہاں تک ہم نے قدم اپنے وطن سے باوجود تکالیف کے باہر نہیں نکالا. اب جب کہ اجازت ملی ہے، اور نہ صرف مجھے اجازت ملی ہے بلکہ تمہیں بھی نکلنے کی اجازت ملی ہے، اور تمہیں بھی مائیگریٹ کرنے کی اجازت ملی ہے، اور تمہیں بھی ہجرت کرنے کی اجازت ملی ہے، تو اتنی اجازت کے بعد گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جس نے اجازت دی ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا، جس نے ہمیں نکلنے کو کہا ہے وہی ہماری نگاہ داشت کرے گا، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ. قرآن کریم نے اس مضمون کو ادا کیا ہے، فرمائے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرماتے ہیں کہ گھبراتے کس بات سے ہو, ہم دونوں یہاں تنہا نہیں ہیں, اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس موڑ پر علماء نے ایک عجیب تفسیر بھی بیان فرمائی ہے. فرمایا آج مسلمان شکایت کرتا ہے, پریشان ہے, چاروں طرف سے گھرا ہوا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو اور سوچتا ہے کہ ہمارا کون ہے. اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ان اللہ معنا, کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ, تو تمہارا رب تو تمہارے ساتھ ہے اور کوئی نہ ہو دنیا کا فرد آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو کوئی ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا. رہ گئی یہ بات کہ یہ حالات ہیں, چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں ہمارے اوپر, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ شاعر نے اس کو بھی اچھے انداز میں کہا ہے, تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. فرماتے ہیں حالات ہیں ضرور, لیکن یہ حالات میں اگر اللہ کی ذات پر اعتماد ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اور اللہ کی مدد آنے کی شرائط کو ہم پورا کر دیں, تو پھر اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. کوئی مدد نہ کرے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی, شرط یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہماری مدد تمہیں ملے اس کی کنڈیشن کیا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کے کام میں لگ جاؤ گے, اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ گے, رات دن اپنے آپ کو اس میں لگا دو گے, تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہاری نصرت کا پرامس کرتے ہیں, ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کو ہم رائے گار نہیں کرتے, بیکار نہیں کرتے, دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں, آخرت میں بھی بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین, جو ہمارے راستے کی محنت کر لے گا, جو ہمارے بتلائے ہوئے راستے پر اور ڈگر پر چل پڑے گا, اللہ فرماتے ہیں انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر تم نے ہمارے احکام کو توڑا اور ہماری بتلائی ہوئی راہوں کو چھوڑا, تو پھر مدد کی کوئی گارنٹی تمہارے لیے نہیں ہے. اور بہت اچھی بات کہی حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے, یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے, جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں لے لے گا, جو قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اتار لے گا, فرماتے ہیں اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے گا, اللہ تعالی اس کو پروٹیکٹ فرمائیں گے, اس کی حفاظت فرمائیں گے, اس کی نگہداشت فرمائیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر حافظ قرآن الفاظ یاد کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جاتی ہے, تو جو اپنی زندگی میں عملی طور پر قرآن کریم کی آیات کو بسا کر چل رہا ہو, اللہ اسے محروم کیسے فرمائیں گے. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا جس پر آج کی بات ختم کر دیں گے. فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار فرمائی. اب مثال کے طور پر میں یہاں کل کشتی بنانا شروع کروں تو آپ پہلے ہی جو ہیں ہنسیں گے, مولانا یہاں کشتی بنا کر کہاں چلائیں گے آپ. تو حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں کوئی سمندر تو تھا نہیں. ہمارے یہاں ایک کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے الیکشن کے اندر, انہوں نے جو ہے وعدہ کیا لوگوں کو کہ میں تمہارے لیے بڑے بڑے پل بناؤں گا, تو لوگوں نے کہا ندیاں تو ہیں نہیں ہمارے یہاں, کہنے لگے ندیاں بھی کاٹ کاٹ کے لاتا ہوں اور وہ بھی تمہارے سامنے بہاتا ہوں. تو یہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے, لوگ جو ہیں ہنستے تھے اور مذاق کرتے تھے کہ یہ کشتی چلاؤ گے کہاں, یہاں تو کوئی سمندر ہے نہیں. نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے کہ میں اللہ کے حکموں کا غلام ہوں, اس بنا پر میں بنانے کا حکم دیا گیا ہوں تو بناتا جاؤں گا, لیکن ایسا نہ ہو کہ آج تو تم مذاق کر رہے ہو, کہیں کل طوفان ایسا آ جائے کہ پھر ہم کشتی میں ہوں اور تم ڈوب رہے ہوں, اور کہیں تم مذاق کا نشانہ نہ بن جاؤ. اللہ والوں کی باتوں پر مذاق نہیں کرنا چاہیے, اسے ٹھٹھا سمجھ کر نہیں لینا چاہیے, اس بنا پر کہ اللہ والوں کی تو الٹی بھی اللہ سیدھی کر دیتا ہے, ان کی تو الٹی بھی اللہ سیدھی کر دیتے ہیں, اس بنا پر اہل اللہ کیا کرتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا. کشتی بن گئی اور سیلاب آنے کی شکلیں پیدا ہو گئی. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور, تنور میں آگ ابلتی ہے, وہاں اعجازی شان اور امر ربانی آیا. ایک خلق ہوتا ہے اور ایک امر ہوتا ہے. امر کس کو کہتے ہیں؟ پانچ اقوال علماء نے ذکر کیے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ امر تھا کہ تنور میں ہمیشہ نکلتی ہے آگ, لیکن وہاں سے ابلنا شروع ہو گیا پانی, اور 40 دنوں تک پانی برستا رہا, آسمان سے بھی اور زمین سے بھی نکلتا رہا. بہت بڑی سیلاب کی شکل ہو گئی. ابھی ہمارے یہاں اتراکھنڈ کے اندر سیلاب آیا تھا. یہ خالص مندروں کا علاقہ ہے اور سب ہی جو ہے پرارتھنا کرنے والے اور سب ہی سادھو سنت قسم کے, اور جو یاترا کرنے والے تھے یہ ان کے مبارک مقامات کی, وہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور پورے ملک کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے دعا کر رہے تھے. اس میں کہتے ہیں بادل پھٹا اور تاریخ کا بڑا سیلاب جو ہے ہندوستان میں آیا. تقریباً 20,000 لوگ جو ہے اس میں کام آ گئے اور کروڑوں کا نقصان ہوا, اور پتوں کے محل کی طرح بلڈنگیں گری, اور 70 فٹ اونچا ان کا جو بت تھا اس کے پاس ایک رپورٹر کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس کی سچائی کو مانو کہ یہ جو ہے اتنے سیلاب میں بھی نہیں گرا. وہ یہ کہہ رہا تھا, اس کے درمیان وہ گلاٹ کھا گیا اور وہ بھی گر گیا. اس نے بیچارے نے ٹیلی ویژن بند کر دیا. تو خیر یہ رہا تھا کہ سیلاب کی شکل پیدا ہو گئی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ چلنے لگی. اب اللہ تعالی کی طرف سے کشتی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا. یوں کہا, وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم. فرماتے ہیں اللہ کے نام سے یہ کشتی کا جاری ہونا ہے, چلنا ہے, اور اللہ کے حکم سے اس کا تھمنا ہے. سواری میں بیٹھو تو دعا بتا دی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اتنی بڑی گاڑی ذرا دبائیں تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, لیکن اللہ نے انسان کو کیسی سمجھ عطا فرمائی, کیسا کنٹرول اس کے اوپر دے دیا. اللہ فرماتے ہیں تمہارا کمال نہیں ہے, یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تم کو اس کے اوپر قابو دے دیا اور تم اس کو چلا رہے ہو, ورنہ بظاہر تو یہ اتنی مضبوط ہے کہ تم اس کے اوپر سوار کیا ہوتے, یہ تمہارے اوپر سوار ہو جاتی. لیکن اللہ نے کرم کر دیا اور اس کے فضل کو دعا کرتے ہوئے تمہیں ماننا ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے. فخر الدین رازی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ جودی کی پہاڑی پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی رکی، آدھی بسم اللہ پہ اللہ تعالی نے بیڑا پار کر دیا، بسم اللہ مجرحا و مرساحا، آدھی بسم اللہ ہے، اللہ نے شدید سیلاب کے اندر بیڑا پار لگا دیا اور اس امت کو میرے محبوب کے واسطے سے اور وسیلے سے پوری بسم اللہ ملی ہے. بتاؤ جو ذات آدھی بسم اللہ پر بیڑا پار کر سکتا ہے وہ پوری بسم اللہ جنہیں دی ہو انہیں ڈوبا کیسے سکتا ہے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کے احکام کو پورا کریں، اس کے فرامین کو توڑنے سے ڈریں. جب اللہ کے فرمان ٹوٹتے ہیں تو پھر حالات آتے ہیں، جب اللہ کے فرامین پورے ہوتے ہیں تو اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے یہاں نبی کی زبان سے کہلوایا، مت گھبراؤ، شرط ہے اللہ کی معیت ملے تمہیں، اللہ کی نصرت ملے تمہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو پورا کرو. نبی اللہ کے حکم پر نکلے تو اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور کام مکڑی کے جالوں سے یہ بڑی بڑی فوجوں کا لے لیا اور کبوتری کے انڈوں سے بموں سے زیادہ طاقتور کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اللہ چاہیں تو تنکوں سے کام لے لیں، اللہ چاہیں تو مکڑی کے جالوں سے کام لے لیں، اللہ چاہے تو کبوتری کے انڈوں سے کام لے لیں. طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. یہ جملہ کہنے کے بعد کیا تاثر پیدا ہوا اور کیا اثر آیا، اس کی تفصیل کل انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقى والعفاف والغنى، نسألک العافية فی الدنیا والآخرة. اللهم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ تجھ سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا، 100% دیندار بنا، 100% نمازی بنا. اے اللہ گناہوں کا نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، تیرا عشق عطا فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.